أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. تو ہم بات کر رہے تھے تزکیہ نفس کے حوالے سے، اور اس میں جو ہماری گفتگو تھی وہ ان صفات پر تھی کہ جن صفات کا نفس میں پیدا کرنا یا پیدا ہونا ضروری ہے. تو اس میں ہم نے چہل حدیث، اربعین حدیث میں سے حدیث نمبر 22 کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور یہ جو 22 حدیث ہے یہ چھٹے امام سے روایت ہے، اور جس میں آپ حضرت ابو ذر کے کلمات کو بیان فرما رہے ہیں. اور تفصیلی حدیث ہے، تو اس میں اس کا جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ انسان موت سے کیوں غافل ہیں، آخرت کو کیوں فراموش کیے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. تو اس میں میں نے آپ کو حدیث کے بھی تھوڑے سے ایکسپلینیشن دی تھی براہ راست، اور اس کو قرآن کریم کی بھی کچھ آیتوں سے کنیکٹ کر دیا تھا. اب آج میں انشاءاللہ جو امام خمینی نے اس کی تفسیر میں بات کی ہے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. کہ اچھا، اس میں جو ایک اہم بات ہے کہ جس کا ہمیں مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ والا اسپیکٹ جو مجھے محسوس ہوتا ہے زیادہ تر بات کرتے کرتے، کہ یہ اسپیکٹ اکثر ہماری نظروں سے یعنی مس ہو جاتا ہے، ہمارے ریڈار سے مس ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ چاہے آپ یعنی نارمل علمی اعتبار سے بات کریں یا دینی علوم کے اعتبار سے بات کریں، جو بات کہی جاتی ہے ہمیشہ آڈینس یا انٹینڈڈ پیپل ایک نہیں ہوتے. یعنی جن لوگوں کے لیے آپ بات کرتے ہیں ان لوگوں میں اور ان کے معیار میں فرق ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں زیادہ تر آیتیں وہ ہیں کہ جو عام طور سے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں ان کے لیے. کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بالکل واضح طور سے پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں جو ہیں نا یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں. یعنی عام لوگوں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام سطح ذہنی رکھنے والے افراد، یا جو عامۃ المسلمین ہیں یا ان کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے. اس بات کے کرنے کا معیار کچھ اور ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جب بھی بات ہوتی ہے یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر موت کی بات ہوتی ہے، خدا سے تعلق کی بات ہوتی ہے، ولایت کی بات ہوتی ہے، تو ان تمام امور کا جو ذکر ہے یا اس کے حوالے سے اس کے اطراف میں جو ٹاپکس کریٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے. یعنی جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت، عام طور سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ولایت کا مطلب ہے گارجین شپ، ولایت کا مطلب ہے فرینڈ شپ. لیکن اگر کوئی اس بات کو یہ کہے کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ پوری کائنات کو خدا کی گارجین شپ میں دیکھنے کے قابل ہو جائے، اب یہ عام طور سے بات نہیں ہے کسی کے لیے کہ کہی جائے کہ ولایت اصل میں یہ ہے. اچھا، تو اسی طریقے سے جیسے میں نے بھی شروع میں جب بات کی تھی، اور جس کا مجھے بعد میں احساس ہوا کہ جو شاید تھوڑی سی غلطی تھی، کہ جب ہم نے کہا کہ دعا جو ہے وہ کبھی بھی یعنی کہ اس ہستی سے مانگنا کہ جو آپ کی ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن پھر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بات ہر ایک کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان اس جگہ پر نہیں ہے کہ خدا کو اس طریقے سے پہچانتا ہو کہ وہ میری ہر حاجت سے باخبر ہے اور میری ہر حالت سے باخبر ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے موت کی بھی جب بات یہاں پہ ہو رہی ہے نا، اور ہم نے یہ بات کہی اور اس کو ایکسیپٹ کیا اور ایگری کیا کہ جو صفت ہے وہ کیا ہے، یاد موت ہے، ذکر موت ہے. یعنی کہ وہ صفت جو انسان کے تزکیہ نفس میں کارآمد ہوتی ہے وہ کون سی صفت ہے؟ موت کو یاد رکھنا ہے. ذکر الموت, ٹھیک ہے, کہ اور یہ بطور صفت ہونا چاہیے, بطور عمل نہیں. یہ عمل نہیں ہے, یہ کوالٹی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے, اب کس کو یاد رکھے. اب یہ اصل سوال یہاں پہ آ رہا ہے جو ہم نے کہا نا کہ مختلف لیولز ہوتے ہیں, یعنی کہ موت کے عنوان سے کس کو یاد رکھے. اب یعنی موت بذات خود ایک بلیک باکس ہے, اگر آپ غور کریں, ٹھیک ہے, موت بذات خود کسی ایک فکس چیز کا نام نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے ہم کہیں کہ ہاں یہ موت ہے اور اس کو آپ یاد رکھیں. یہ ایک بہت اہم نقطہ فکر ہے کہ جتنا جتنا ہمارا معیار معرفت کا بڑھتا جاتا ہے, اتنا اتنا ہمارے لیے ہر چیز کی معنویت بدلتی جاتی ہے. زندگی کے میننگ بھی بدل جاتے ہیں اور موت کے میننگ بھی بدل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم موت کہتے ہیں, انتقال کہتے ہیں, یہاں سے جانا, دنیا سے جانا, زندگی, تو ان تمام چیزوں کے, ان تمام لفظوں کی معنویت مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتی ہے. یہ ایک اہم بیک گراؤنڈ ہے. تو اب یہ فرماتے ہیں کہ موت کا ناپسند کرنا اور موت سے ڈرنے کے سلسلے میں لوگ مختلف ہیں اور اس کی کراہت کے اسباب بھی مختلف ہیں. یعنی ظاہراً یہ کہ موت کی کراہت یا موت سے مطلب موت کا بوجھ محسوس کرنا یا موت کے مقابلے میں اضطراب کا اظہار کرنا, اس میں لوگ مختلف ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جان لینا چاہیے کہ ہم جیسے ناقص لوگ, ناقص لوگ کیا ہیں کہ جن کے اندر اچھی کوالٹیز کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں, ہماری اچھائیوں میں بھی کمی موجود ہے, ان کے موت کو ناپسند کرنے اور اس سے ڈرنے کی وجہ وہ نقطہ ہے کہ جس کی طرف پہلے بھی کئی حدیثوں میں اشارہ ہو چکا اور خاص طور سے حدیث فطرت میں, کہ انسان کو اللہ نے جو فطرت دی ہے اس فطرت کی بنیاد پر انسان زندگی کو اور باقی رہنے کو پسند کرتا ہے اور فنا ہو جانے سے نفرت کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, یہ خداداد فطرت ہے یا جبلت ہے. تو انسان جو ہے وہ ایک ایسی زندگی کو چاہتا ہے کہ جس میں بقا ہو, جس میں فنا نہ ہو, جس میں زوال نہ ہو, جس میں بیماری نہ ہو, جس میں کمزوری نہ ہو. یہ فطرت ہے, اس بارے میں کسی انسان کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ یہ آپ غلط بات چاہ رہے ہیں, یہ آپ خراب غلط چیز کی خواہش کر رہے ہیں. تو کیونکہ انسانی فطرت میں یہ محبت اور نفرت ایک لحاظ سے گون دی گئی ہے, اس کے خمیر میں شامل ہے, تو اگر انسان یعنی ہم جیسے انسان اب یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جس عالم میں ہم موجود ہیں, جس زندگی میں ہم موجود ہیں, اصل بقا وہیں پر ہے, حیات وہیں پر ہے, لذت اسی میں ہی ہے, جو میرا سرمایہ ہے وہ یہیں پایا جاتا ہے, تو وہ فطری طور سے اس زندگی سے ہی محبت کرنے لگے گا اور ہر وہ چیز جو آپ کو اس زندگی سے الگ کرے گی اس سے نفرت کرنا شروع کر دے گا, ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے لیے جو ہم اس زندگی کو چاہنا, موت سے کراہیت کرنا اور اس سب سے بھاگنے کی بنیادی وجہ یہ ہے, یہ بیان فرماتے ہیں کہ کیونکہ انسان فطری طور پر بقا کو, دوام کو, صحت کو, سلامتی کو, ان تمام چیزوں کو پسند کرتا ہے, اور جب بھی موت کا مرحلہ قریب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بیماری ہے آ جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, پھر مطلب دنیا سے جانا ہے, جتنی چیزیں ہم نے جمع کی ہیں ان سے جدائی ہے, تو ہمیں وہ سب برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ کیونکہ عالم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہمارے قلوب اس عالم کی بقائے سرمدی کے بارے میں اطمینان رکھتے ہیں, ٹھیک ہے، یعنی کہ آخرت کے بارے میں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آخرت کے بارے میں ہمارا ایمان نہیں ہے. یعنی ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ سمجھ نہیں ہے، ادراک نہیں. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جس سے آپ کا دل حالت امن میں آ جائے، ایمان اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ جس چیز سے بھی ہمارا قلب حالت امن میں آ جائے ہمارا اس پر ایمان ہے. یوں سمجھ لیں کہ اگر ہمارا قلب اس بات سے حالت امن میں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی صحبت میں رہیں گے، کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تو یعنی ہم ایک دوسرے پر ایمان رکھتے ہیں قسم کا، ٹھیک ہے. تو ہمیں اس بات کی کوئی وہ نہیں ہے، یعنی اس بات پر سے ہمارا دل امن و اطمینان میں نہیں ہے کہ آخرت ہمارے لیے اچھی جگہ ہے. یا جس عالم کا ذکر کیا گیا ہے آخرت کے حوالے سے، وہاں پر ہمیں کوئی بہتر سرمایہ ملنے والا ہے. تو اس لیے ہم حقیقتاً دنیا کی زندگی کی طرف ہی متوجہ رہتے ہیں، اسی کے دل دادہ ہوتے ہیں، اور فطری طور پر موت سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. انہیں موت کو ہم لائک نہیں کرتے. اور یہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ سورہ جمعہ کی جو آیت ہے، کیا آیت ہے؟ کہ اگر تم یتمنونہ، کہ موت کی تمنا کرو، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، کہ اس کا ریزن خود قرآن میں بھی بتایا گیا. جی، یہودیوں کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ اپلیکیشن تو سب کے لیے ہے نا، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو. لیکن ولا یتمنونہ ابداً، لیکن یہ جو یہودی ہیں یہ موت کی تمنا ابداً کبھی بھی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے، یعنی انہیں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال کے آگے روانہ کیے ہیں، وہ کبھی بھی اس بات کی تمنا نہیں کریں گے کہ آخرت. کیونکہ آخرت میں جو اہم بات کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا. تو یہ دوسری بات ہے جو آگے چل کے انہوں نے بھی بیان کی ہے، کہ انسان جو آخرت سے بھاگتا ہے وہ کس وجہ سے بھاگتا ہے؟ کہ وہ خود اپنے اعمال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس سے یہ بات پتا ہے. اچھا، ایک بات اس کو اور بھی نوٹ کریں. میں نے اس بات کو ذاتاً محسوس کیا ہے کہ یعنی ایک تو یہ کہ انسان کی زندگی جب اپنے مطلب ان، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان نیسسریلی بوڑھا ہونے کے بعد ہی یہ سب باتیں سوچتا ہے، لیکن اپنی لائف میں کسی بھی سٹیج پر جب انسان اپنی موت کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیتا ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات جوانی میں بھی ہو سکتی ہے، یہ بڑھاپے میں بھی ہو سکتی ہے، اور بڑھاپے میں نہیں بھی ہو سکتی ہے. یعنی لائف میں ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کے اختتام کو اور موت کو ایک حقیقت کے طور پر مان لیتا ہے کہ ہاں مجھے مرنا ہے. آپ اس بات پہ غور کریں کہ ہماری جو زیادہ تر ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں نا، ہمیں اس بات کا ہی اصل میں یقین نہیں ہے. یعنی ہم اس دنیا میں اس طریقے سے انوالو ہیں اور اس طریقے سے یہاں کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ حقیقتاً ہم نے ابھی اپنے آپ کو باور نہیں کرایا ہوا کہ ہمیں مرنا بھی ہے. لیکن آتا ہے ایک موقع ایسا خدا کی طرف سے کہ جب یوں سمجھ لیں کہ آپ کو واضح سگنلز آ جاتے ہیں. یہ سگنل جیسے میں نے محسوس کیا نماز کی حالت میں، عبادات میں، یا زندگی کے اندر کچھ خاص ایسے ایونٹس رونما ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر انسان کو ایک بالکل بات ہو جاتی ہے کہ ہاں وہ تسلیم کر لیتا ہے اس بات کو کہ آئی ہیو ٹو گو، اب وہ وقت قریب آ رہا ہے، یا اب وہ دروازہ کھل چکا ہے، یا ایگزٹ ڈور نظر آنا شروع ہو گیا ہے. تو اس وقت پھر جو ایک انسان یعنی کہ جس وقت سے اس نے اس بات کو قبول کر لیتا ہے اپنی موت کو ایک حقیقت کے طور پر, تو اس کی ذات میں ایک بڑی عجیب تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ تبدیلی کیا آنا شروع ہو جاتی ہے, اور یہ سب آٹومیٹک ہے, ٹھیک ہے, یہ آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے کہ جو کوئی سپر امپوز نہیں کرتا کوئی کسی پر. وہ تبدیلی یہ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آپ کی زندگی کی پوری فلم چلنے لگتی ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم عام طور سے بھولے ہوتے ہیں. اور اگر انسان واقعاً مومن ہے اور کسی اچھے رستے پر ہے, تو پھر اسے وہ سارے غلط سلط کام یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ کیا تھا, اس وقت یہ کیا تھا. یعنی کہ اس کو پھر یہ بات کہہ لیں کہ نظام قدرت یاد دلانا شروع ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں پر تمہارے ڈیمیجز ہیں, رپچرز ہیں تمہارے فیبرک آف لائف میں, جس کو ریپیئر کرنا, جس کو سینا, جس کو صحیح کرنا, درست کرنا ضروری ہے, جو کام ابھی باقی ہیں. یعنی کہ اس کی زندگی میں ایک بڑی عجیب تبدیلی آتی ہے. وہ تبدیلی یہ نہیں آتی کہ مجھے بھی یہ کام کرنے ہیں, اس میں نہیں کہ مجھے بھی گھر بنانا ہے, بینک بیلنس, یہ نہیں پھر رہتا مسئلہ, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی اس کی زندگی کی پوری تصویر اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے, جس میں کہ یہ خرابیاں تم نے چھوڑی ہوئی ہیں, اس کو سیدھا کرنا ہے. اتنے بندوں کا دل دکھایا تھا, ان کو ناراض کیا تھا, یہاں پہ زیادتی کی تھی, یہاں پہ کسی کا حق خراب کیا تھا, یہاں پر کسی کے ساتھ بد کلامی کی تھی, وہ تمام ریل چلنا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ تقریباً ایک ذاتی تجربے کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت سے انسان اس موت کو ایک حقیقت کے طور پر قبول کر لیتا ہے اپنی زندگی کی, نہ کہ ایک آئیڈیے کے یا خالی ایک نظریے کے طور پر, تو پھر زندگی میں یہ تبدیلی خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے. اور انسان کو, یعنی کہ اس میں یوں کہہ لیں کہ جو ہماری اپنی دنیاوی زندگی ہے, اس کا کمپلیکشن آپ کے لیے بدل جاتا ہے, کہ اس میں آپ کو یہ فکر کم ہو جاتی ہے کہ ابھی کیا کیا بنانا ہے دنیا میں, یہ فکر زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کتنا کتنا خراب کر کے بیٹھا ہوں, اس کو ریپیئر کرنا ہے اور اس کو سیدھا کرنا ہے, کیونکہ اگر اس کو صحیح کیے بغیر یہاں سے چلا گیا تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پھر معاملہ خراب ہو جائے گا, کام صحیح نہیں رہے گا, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ میں نے آپ کو مثال دی کہ جو بات بیان فرما رہے ہیں کہ ادراک اور تصدیق عقلی الگ بات ہے, ایمان اور اطمینان قلبی الگ چیز ہے. جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ادراک آپ کو پتہ ہے ایک چیز ہے, آپ نے عقل جو سمجھ لیا ہے, آپ کے پاس دلائل ہیں, ریزنز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ہو سکتا ہے ایویڈنس بھی ہوں یا آپ حدیثوں وغیرہ کو جان رہے ہوں, لیکن آپ کا دل کتنا مان رہا ہے اس کو. اور دل کے ماننے کے میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ یہ علامات ہیں کہ اگر دل آپ کا کسی بھی چیز کو مان رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ علم. یعنی وہ حقیقت آپ کے قلب پہ کھلتی ہے, پھر وہ حقیقت آپ کے وجود پر روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ پھر آپ کو اپنی وجود کا احساس دلاتی ہے وہ چیز. تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم عقلی ادراک یا عبادی تصدیق تو رکھتے ہیں کہ موت برحق ہے, لیکن ہمارے قلوب کو نہ اس معرفت سے کچھ حاصل ہوتا ہے اور نہ ہمارے دلوں پر یا ہمارے وجود پر اس ادراک کا اثر پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو بنیادی معرفت ہے, اب دیکھیں جو بیان فرما رہے ہیں کہ بنیادی معرفت کیا ہے, جو عام انسان کو رکھنا چاہیے, عام مسلمان اور مومن کو رکھنا چاہیے, کوئی بہت بالا تر درجے کی معرفت نہیں ہے, بیسک لیول کی معرفت جو موت کی ہے, وہ کیا ہے؟ دنیا کی پست اور تاریک زندگی سے نکل کر ایک دائمی और नूरानी और मलकूती जिंदगी की तरफ हरकत करना, ठीक है। मौत इस चीज का नाम, मौत का मतलब क्या है कि इंसान, लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत तो हमारे साथ यही ना कि हम क्या हम इस दुनिया को पस्त और तारीख समझने पर आमादा है, नहीं है। यानी ये दुनिया, अगर आप गौर करें तो इस दुनिया ने हमको कितनी ठोकरें मारी हैं अब तक। अगर हम कभी गौर करें यानी कि अपना मामला देखें इस दुनिया की जिंदगी से, कितनी जगहों पर इसने हमको ठोकरें मारी हैं, कितनी जगहों पर हमको जलील किया है, कितनी जगहों पर हमसे हमारे सरमाए को हाथ से छीना है, लेकिन उसके बावजूद हम उसी के पीछे भागते रहते हैं। हमें आज तक इस दुनिया की जिंदगी पे गुस्सा नहीं आया। अगर बताएं ऐसा है या नहीं, अगर कोई दूसरा इंसान हमारे साथ ये सलूक करता जो दुनिया की जिंदगी हमारे साथ करती है, तो हम उसकी शक्ल नहीं देखते कभी, उससे कभी मुलाकात करना दोबारा पसंद नहीं करते। लेकिन ये दुनिया इतना कुछ कर जाती है इंसान के साथ, लेकिन उसके बावजूद हम उसी के पीछे हाथ जोड़ के भागते रहते हैं कि हमें कबूल कर लो, हमसे अपना नाता ना तोड़ो, हमसे अपना रिश्ता ताल्लुक खत्म ना करो, ठीक है। तो ये अजीब मामलात हैं, इसी को बयान फरमाते हैं कि हम जैसे लोग के जिनके कुलूब नाकिस हैं, हमारा वजूद नाकिस है। और सबसे बड़ा नक्स क्या है हमारे वजूद में, कि हम हकीकत पर ईमान नहीं रखते हैं। यानी हम हकीकत का जिक्र करते हैं अपनी ज़बान से, हम शायद उसको समझ भी लेते हैं, उसकी अकली मारिफत, ठीक है। अच्छा, अकली मारिफत और कल्बी मारिफत दो अलग बातें, जिस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ ना, कि एक वो चीज़ है कि जो आप अपनी फिक्र से समझते हैं, इल्म हकीकतन उसको नहीं कहते हैं, हम ज्यादातर उसको इल्म की बात कर रहे होते हैं। इल्म उसका नाम नहीं है, इल्म मतलब है कि कल्ब पर एक हकीकत रोशन हो जाए। लेकिन असल मसला इससे भी हल नहीं होता, बल्कि कम प्रॉब्लम ऑफ लाइफ कब सॉल्व होती है, कि जब जो हकीकत मेरे कल्ब पर रोशन हो गई है, मैं उसके रास्ते में अमल करना शुरू कर दूं, उस राह को तय करना शुरू कर दूं, उस रास्ते पे चलना शुरू कर दूं, तब प्रॉब्लम ऑफ लाइफ के सॉल्यूशंस हाथ में आना शुरू होते हैं, ठीक है। तो यानी इवन जो आला दर्जे का इल्म है वो भी बजात खुद मामला हल नहीं करता, तो वो जो खाली तफक्कुर के दर्जे वाला इल्म है वो कैसे मसले को हल करेगा, वो नहीं है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो बहुत सारे लोगों के पास है। अब जैसे देखें, मैं आपको एक पिछले हफ्ते में मैं एक बात पे गौर कर रहा था, आप मुझे बताएं कि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन है या नहीं है, कि जैसे आजकल जो न्यूरो साइंस है या न्यूरो साइकोलॉजी है, उसमें एक बहस है बहुत ज़्यादा ब्रेन और माइंड की, कि आपका जो थॉट्स हैं या जो आपकी कॉन्शियसनेस है, आपकी अपने वजूद से आ गई है, क्या ये आपके ब्रेन से ही पैदा होती है या ब्रेन के अलावा इसकी कोई हकीकत है। ब्रेन का मतलब है वही आपके न्यूरॉन्स और उसके अंदर तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो केमिकल या इलेक्ट्रिकल लेवल पे हो रही हैं। अब ये एक बहस है, अच्छा, और उसमें जो दुनिया के ज़्यादातर जो बड़े बड़े इस इल्म के माहिरीन हैं वो किस चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि ब्रेन असल ब्रेन है और आपका जो माइंड है वो भी हकीकतन ब्रेन की ही पैदावार है, ठीक है। और ब्रेन जब मर जाता है, ब्रेन जब ख़त्म हो जाता है तो सब ख़त्म, यानी आपकी कॉन्शियसनेस भी गई, सब गया, छुट्टी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके देखें एक छोटी सी मिसाल दूं, आप मुझे बताएं कि ये मिसाल जो है कोई बहुत बेतुका है ना, कि ये मैं उसी फ़र्क को समझाने के लिए दे रहा हूँ कि इंसान का जो खाली वो इल्म जो तफक्कुर के ज़रिए से हासिल होता है और जिसकी बिना पर कल्ब एक हकीकत से आशना नहीं होता, वो कितना बेकार होता है वो सारा कुछ। कि मिसाल के तौर पर कि हम अगर किसी कमरे में बैठे हुए हैं, अपेरेंटली कमरा बंद है, यानी चारों तरफ से, उस कमरे में एक टेलीविजन रिसीवर रखा हुआ है। तो ये अब कोई शख्स है, समझ लें फॉर एग्जांपल एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, एक ऐसा ग्लास है कि जिस पे हम बाहर नहीं देख सकते, वो अंदर देख सकता है, और वो उसके पीछे बैठ के जो है ना वो रिमोट से टीवी ऑपरेट कर रहा है। अब उस पर कभी कुछ तस्वीर नजर आ रही है, कभी कुछ नजर आ रहा है, कभी दुनिया की कोई जगह है, कभी कोई जगह है, दसियों चीजें। आपको पता ही है टेलीविजन स्क्रीन पे क्या कुछ नहीं आ सकता। अब जो आदमी कमरे के अंदर बैठा हुआ है, अब उसको तजस्सुस पैदा हुआ कि ये इसमें ये कैसे उभर रहा है। अब वो उठ के गया, उसने देखा कि इसके अंदर जो है पूरी एक सर्किट्री है, इसमें बहुत सारे बटन्स भी हैं, कभी वो अगर कुछ सर्किट्री को वो करता है तो तस्वीर में तब्दीली आ जाती है ना। अगर कोई बटन दबाता है, कुछ करता है, फॉर एग्जांपल चैनल चेंज हो गया, तस्वीरें बदल रही हैं, जो कुछ रिसीवर पे दिख रहा है उसमें वेरिएशन आ रही हैं। तो उससे उसने ये नतीजा बरामद किया कि क्योंकि मेरे इस चीजों की जो फिजिकल सिस्टम नजर आ रहा है, उसकी टिंकरिंग के जरिए से इसमें उभरने वाली आवाज और तस्वीर में भी तब्दीली आ रही है, इसलिए ये जितना कुछ इसके अंदर नजर आ रहा है सब इसी की पैदावार है। कबूल करेंगे आप? इस कोई भी आदमी इस लॉजिक को कबूल करेगा कि वो जो आप मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में बैठ के यूरोप में होने वाला फुटबॉल मैच देख रहे हैं, और अमेरिका के अंदर बेसबॉल देख रहे हैं, और सारी दुनिया की कहां कहां की सब चीजें देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब का सब इसी सर्किट में से ही उभर रहा है। मानेगा कोई आदमी इस बात को? तो ये हाल होता है इंसान का। ये फर्क है, किस चीज का फर्क है? वो इल्म जो खाली आपकी फिक्र और जिसमें कह लें कि कल पर हकीकत रोशन नहीं होती, जो खाली तफक्कुरात से जन्म लेता है, और वो इल्म जो हकीकत होता है। ठीक है, इसी बात पर मैं और इंशाल्लाह इस बात को और ज्यादा एलैबोरेट करता रहूंगा। मेरी मुराद कभी भी उस इल्म की फजीलत से नहीं रही है कि जो खाली इंसान अपने तफक्कुर और रीजनिंग और उसके जरिए से, वो सिर्फ एक गेटवे है आपका टूवर्ड्स द रियलिटी, लेकिन असल चीज जो है वो ईमान है, वो हकीकत है। हर एक का इनकार कर दिया, ये इनका भी हाल है कि जनाब अगर आप ब्रेन के सेल्स को छेड़छाड़ करते हैं, उसमें कोई तब्दीली होती है तो ठीक है, उसमें इंसान की सोच भी बदलती है, थिंकिंग पैटर्न्स में तब्दीली आती है, मुख्तलिफ चीज़ें असरअंदाज हो जाती हैं, तो उसका मतलब ये कि कुछ है ही नहीं, सब कुछ इसी का ही है, इसी की पैदावार है। तो ये फ़र्क है किस बात का? इदराक का और ईमान का, इल्म हकीकी का। तो हमें खुदा से हमेशा क्या मांगना है? इल्म मांगना है, न कि ये कि खुदा महज तफक्कुरात या कुछ रीजनिंग हमें कुछ अदा कर दे, उससे नहीं, इल्म मांगना है। इल्म कि जब रसूल पाक के भी जो बेसत का मकसद बयान किए, भी सूरह जुमा की आयत है ना, और जगहों पे भी है कि हुवल्लज़ी बअथा फिल उम्मीयीना रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा। तो युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा का क्या मतलब है कि रसूल इल्म देता है किताब और हिक्मत का, ना कि आप इल्म हासिल कर रहे हैं। तो रसूल की बरकत से, विलायत की बरकत से जो इल्म हासिल होता है, जो नसीब होता है, वो ये जहालत नहीं होती कि इतना कुछ समझने के बावजूद भी नतीजा ये निकाल रहे हैं। और उससे पहले अहम तरीन बात क्या है? युज़क्की है, यानी जब तक नफ्स तज़किया शुदा नहीं हो जाता तब तक किताब और हिकमत का इल्म नसीब भी नहीं होता। ठीक है, तो यही बात यहां बयान फरमा रहे हैं कि मौत की अगर हकीकत है तो मिनिमम लेवल पर मौत की हकीकत क्या है कि इंसान इस बात को समझे कि जैसे इमाम अलैहिस्सलाम के भी काफी ऐसे वाकयात हैं। एक हदीस में एक वाक़या है कि शायद चौथे इमाम اپنے کسی صحابی کے پاس گئے جو موت میں یعنی کافی تکلیف میں تھے، قریب المرگ تھے اور کافی تکلیف میں تھے، اور آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم یعنی کہ جو گناہوں کی اور خرابیوں کی جو میل اور کچیل تمہارے نفس پر ہے وہ موت سے اور موت کی تکلیفوں کے ذریعے سے دھل جائے اور تم پاک صاف ہو کے اگلی عالم میں داخل ہو؟ کہ موت تمہارے لیے کیا ہے، موت کی تکلیفیں کیا ہیں، یہ حقیقتاً یہ حقیقی غسل ہے، وہ نہیں حقیقی غسل جو غسال دیتا ہے تمہارے جسم کو، یہ حقیقی غسل ہے کہ جو تمہیں پاک کر کے اور اگلے عالم میں بھیجتا ہے، پاک صاف ہو کے ساری گندگی. تو یعنی کہ امام علیہ السلام کے یہ جملے سن کر انہیں بالکل اطمینان و سکون آ گیا، انہوں نے کہا میں قبول کرتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر جہاں جہاں پر بھی ایمان آتا جاتا ہے، قلب پر حقیقت کھلتی جاتی ہے، تو انسان کی پوری لائف اسی لحاظ سے بدلتی چلی جاتی ہے، اس میں باقاعدہ تبدیلی آتی ہے. اور تبدیلی نہیں آ رہی تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری بدبختی ہمارے نقص ایمان اور عدم اطمینان کی بنا پر ہے. ہم جتنا دنیا کی زندگی اور اس کے عیش پر مطمئن ہیں اور اس دنیا کی بقا اور زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، اگر اس کا 1/10 بھی آخرت کی حیات ابدی و جاودانی پر ایمان رکھتے تو ہمارا دل کا لگاؤ کہیں زیادہ آخرت کی طرف ہوتا اور ہم اس کی اصلاح کی کوشش کرتے. ٹھیک ہے، تو اگر ہمارا حساب درست ہو اور ہم خود اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اب یہ ایک اور امپورٹنٹ بات سامنے ہے کہ جو وہی سورہ جمعہ کی آیت میں بات ہو رہی ہے کہ یہ کیوں موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا حساب خراب ہو گیا، ان کا اکاؤنٹ نگیٹو میں، ان کو اچھے طریقے سے یہ بات پتا ہے کہ آگے جا کر اگر اپنے اعمال کا سامنا کرنا پڑ گیا تو ہم اپنے اعمال کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو حساب اگر موت سے ریلیٹڈ ہے، یعنی موت کے ساتھ پھر ایک اور چیز، ایک اور کنیکشن سامنے آیا، وہ کیا؟ محاسبے کا. اور یہ محاسبہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کس سے ایکسپیکٹ کرتا ہے محاسبہ کرنا؟ خود ہم سے. یعنی یہ جو حساب ہے اس کی ایکسپیکٹیشن خود ہم سے ہے. اور وہی جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب لے لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اور پھر یہ کہ جب اگر تمہارا حساب لیا جائے گا تو پھر یہ تمہارے لیے کوئی خوشگوار موقع نہیں ہوگا. وہ یعنی جب تم اپنا حساب خود کر لو گے تو اتنی تکلیف دہ بات نہیں ہے، لیکن جب کوئی دوسرا حساب لے گا تو وہ اتنی نرمی و مہربانی سے حساب نہیں لے گا. پھر وہاں پر حساب لینے میں، حساب دینے میں تکلیف ہوگی. یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں تو حساب سے وحشت زدہ ہونے کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں ظلم نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بھی اسکیری ہے کہ حساب لینے والا عادل ہوگا، اس کا تو خوف نہیں ہے کہ ظلم نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم عدالت کا سامنا کرنے کے بھی اکثریت اہل نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ اگر ہمارا حساب عدل کے ساتھ لیا جائے تو ہم اس کے بھی قابل نہیں ہیں. اس میں جیسے علامہ اقبال کا کوئی بہت اچھا شعر ہے، مجھے شعر تو نہیں یاد لیکن اس کی وہ دعا بہت اچھی ہے اس میں، کہ اگر تجھے میں، یعنی پہلی دعا تو یہ ہے کہ اے خدا میرا حساب نہ لے، کیونکہ میں عدل کا، تیرے عدل کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہوں. اور دوسری دعا یہ ہے کہ اگر حساب ناگزیر ہے، تو مصطفیٰ کے سامنے حساب نہیں لینا. علامہ اقبال کے فارسی کے اشعار بہت اچھے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں کہ پہلا تو یہ کہ حساب لینے کے میں قابل نہیں ہوں, کیونکہ میرے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں ہے کہ میں عدالت الہی کا سامنا کر سکوں. اور اگر حساب لینا ناگزیر ہے تو اس کو جس طریقے سے کہ پیش مصطفیٰ دامن ماں میں گیر, یعنی کہ مصطفیٰ کے سامنے پھر میرا حساب نہ لینا. یعنی کیوں حساب نہ لینا ہے کہ ان کی ہم امت ہیں, انہوں نے ہم کو اتنا کچھ سکھایا, دین دیا, حیوان سے انسان بنایا, سب کچھ دیا, لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ کام کیا. تو یعنی میں پھر ان کا سامنا یا ان کو منہ دکھانے کے قابل اپنے کو نہیں سمجھتا. تو بہرحال حساب بھی کیا ہے کہ اگر حساب منصفانہ اور عادلانہ ہے تو بھی ہمارے لیے پرابلم ہے. یعنی ہمارے لیے جو اگر کوئی امید ہے تو وہ فقط اور فقط رحمت خداوندی سے. لیکن اس میں جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کم از کم رحمت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے بھی تو کچھ کرے. یعنی یہ بھی یہ تو نہ ہونا کہ ہم کہیں کہ جی مجھے جو ہے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے یا اللہ کی رحمت سے امید ہے تو یہ میرے لیے لائسنس ٹو سن ہو جائے, یا یہ چیز جو ہے خدا نخواستہ میرے لیے اس بات کا سبب بن جائے کہ میں ہر غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر دوں, دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, اپنی ہوا و ہوا سے مادی کو پورا کر رہا ہوں. یہ تو نہ ہونا کہ جو انسان اگر رحمت کا امیدوار ہوتا ہے تو بھی تو کچھ تو کرتا ہے, کسی نہ کسی قسم کا اقدام تو کرتا ہے. امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم, لیس منا, وہ ہم میں سے ہرگز نہیں ہے جو ہر یوم اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا, اگر نیک عمل کیا تو اللہ سے اس میں زیادتی کی دعا کرے. وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا اسْتَغْفَرَ اللَّهُ مِنْهُ وَتَابَ إِلَيْهِ, اور اگر کوئی برا عمل کیا تو اللہ سے استغفار کرے اور اللہ کی طرف توبہ کرے. ہر دن, ٹھیک ہے, یہ ہر دن کا حساب ہے, یہ نہیں کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد. تو اگر تم نے
ایک سوال یہ ہے کہ استغفار جو ہے وہ اس کے کیا معنی ہے, کیونکہ استغفار کا لفظ جو ہے وہ جنتیوں کے لیے استعمال ہوا قرآن میں.
استغفار کا ورڈ جو ہے وہ سب کے لیے, ہاں یہ میں بتا چکا ہوں کہ استغفار یا مغفرت یہی ہے کہ انسان اس بات کی طلب اور تمنا کرے کہ خدا مجھے اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لے. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لے. وتابہ الیہ, اور اس کی طرف توبہ کرے. تو اگر تم نے اپنا محاسبہ خود کر لیا تو حساب کے موقع پر پریشانی نہیں ہوگی اور نہ خوف ہوگا, کیونکہ آخرت کے تمام مواقف اور مقامات اسی دنیا کے اعمال کے تابع ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت اہم معرفت ہے کہ آخرت الگ سے کسی چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ جو بھی ہم لائف گزار رہے ہیں اسی کی حقیقت اور اس کے باطن کو کے ہی ظاہر ہونے کا نام آخرت ہے. جو بات میں اکثر آپ کی خدمت میں کہتا ہوں نا کہ اگر جنت یہاں پہ نہیں ہم پا رہے تو پھر کوئی جنت نہیں ہے, بھول جائیں. اگر آپ کو اپنی جنت نماز میں نظر نہیں آتی نا, اور قرآن سے تعلق کے وقت اپنی جنت نظر نہیں آتی, تو فکر کریں پھر جنت نہیں ہے, کیونکہ یہی وہ مقامات ہیں کہ جس پر بزرگان عرفاء اولیاء نے سب نے یہ بات کہی ہے. کہ خوشا آنا کہ دائم در نمازند بہشت جاویدہ بازار شامی، کہ خوش نصیب کون لوگ ہیں کہ مسلسل اپنی نمازوں میں بہشت کے بازار میں خریداری کر رہے ہوتے ہیں. بحمد و قل ہو اللہ کار شامے، جن کے زندگی کے کام حمد اور قل ہو اللہ سے بنتے ہیں اور سیدھے ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں بہشت نظر نہیں آتی ہے کسی بھی مقام پر زندگی میں، نماز میں، قرآن میں، کسی یتیم کی مدد کرتے ہوئے، کسی بندے مجبور کی پرابلم کو سالو کرتے ہوئے، اگر آپ اپنی بہشت کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو بہشت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے. وہ منیمم جو رسول خدا نے فرمایا بہشت کا درجہ، کہ مومن وہ ہے کہ نیک عمل سے سرور نصیب ہوتا ہے اس کو، اور برے کام کر کے اذیت اور تکلیف محسوس کرتا ہے. یہ بہشتی کی علامت ہے، منیمم درجہ ہے یہ. کہ لیکن ہم جو ہیں جو بھی یہ کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ لی یوں ہی، قرآن کی تلاوت بھی یوں ہی کر لی، رمضان بھی ایسے ہی گزار دیا، سب کچھ یوں ہی ہو رہا ہے، بس اپنے دماغ میں سوچ رہے ہیں اتنا ثواب مل گیا، اتنا ثواب مل گیا، وہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد دل کدھر کھینچا چلا جا رہا ہے؟ تو نہیں ہے بھائی، کچھ نہیں ہے. یعنی آخرت جو ہے وہ الگ سے کسی چیز کا نام نہیں ہے، آخرت اسی دنیا کی حقیقت کے کھلنے کا نام ہے. یعنی ابھی پردہ پڑا ہوا ہے، ایک ظاہر ہے، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے. وہ پردہ ہٹ جائے گا، حقیقت روشن ہو جائے گی، وہی آخرت ہو جائے گی. یہ ہم نہیں کہیں گے کہ وہاں سے الگ سے کچھ اور ہو جائے گا. ہاں وہ اس کے اپنے معاملات ہیں. بہشتی برے کام بالکل نہیں کرے گا. کیا برے کام کا اگر کرے تو وہ مغفرت ہے نا؟ اگر برے کام کرے تو مغفرت ہے، اس لیے کہ بہشت کے درجات ہیں نا. یعنی عام درجے کا جو مومن ہے، ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کاملاً وہ نہیں ہے،
لیکن گناہ اگر نہیں کرتا ہے تو وہ درجات نہیں پائے گا، لیکن اس جگہ پر تو جا سکے گا جہاں پر عذاب نہ ہو.
وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انسان گناہگار کو بھی خدا کسی وجہ سے معاف کر دے، عفو ایک الگ بات ہے. بہشت کا ہونا، بہشت کا بننا ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو جنت آپ اپنی بناتے ہیں، اور جنت جو ہے وہ آپ کی، یعنی ہمارے اپنے کردار اور عمل سے جو جنت بن رہی ہے، وہ جنت نقد ہے، ادھار نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ہر انسان کو، ہر مومن کو، اور وہی جو ابھی حسین بھائی بات کر رہے ہیں کہ اس جنت کو اگر برائی کرے گا تو کیا ہوگا؟ جلے گی، اس کے باغ جلیں گے. آپ کو واضح طور سے پتا چلے گا کہ اس میں مصیبت کوئی کھڑی ہو گئی ہے. یہ سب کی سب چیزیں انسان کو پتا چل رہی ہوتی ہیں. تو آخرت کے مواقف اور مقامات اسی دنیا کے اعمال کے تابع ہیں. مثلاً اگر دنیا میں نبوت کی راہ پر اور ولایت کے صراط مستقیم پر گامزن تھے، امام علی علیہ السلام کی راہ ولایت سے نہیں بھٹکے، تو تمہارے قدموں میں پل صراط پر بھی کوئی لغزش نہیں ہوگی. اگر دنیا میں اس راہ ولایت پر قائم رہے مضبوطی، جتنی مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، اتنی ہی آسانی کے ساتھ آخرت کے پل صراط پر سے گزر جاؤ گے. کیونکہ صراط کی حقیقت باطنی طور سے ولایت ہے، یعنی ولایت دنیا میں، اسی کا باطن صراط ہے. بس سمجھ میں آ رہی؟ یعنی دنیا میں ولایت کی راہ پر سفر کرنا، اسی کی باطنی حقیقت کیا ہے؟ صراط ہے. तो दुनिया में जितना विलायत की राह पर बाकी रहे उतना ही आसानी या नौजुबिल्ला परेशानी से सिरात पर से गुजरना होगा। और ये हमारी उस पर भी है, मैंने भी आपसे पहले अर्ज़ किया था कि सिरात मुस्तकीम में जो हैं इहदिनस सिरात अल-मुस्तकीम और सिरात अल-लज़ीन अनअमत अलैहिम, के सिरात मुस्तकीम हकीकतन अनअमत अलैहिम है। और ये जुमले ज़ियारतों में भी हैं, ज़ियारत जामिया में भी है, अंतुमुस सबीलुल अअज़म वस्सिरातुल अक़वम, के सबसे बुजुर्ग सबील आप हैं और सबसे ज्यादा मजबूत सिरात आप हैं, यानी आइम्मा अलैहिमुस्सलाम। तो जो शख्स भी इस सिरात पर इस्तेकामत से कायम रहे क़यामत में उस पुले सिरात पर भी उसे कोई लग्ज़िश और परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके से अगर इंसान के अखलाक और मलेकात मुनसिफाना और नूरानी हो तो उसे कब्र बरज़ख और क़यामत की ज़ुल्मत और वहशत से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ आपने इस जुमले में, ये मैंने एग्जैक्ट जुमला पढ़ा है, इस जुमले में कोई ख़ास बात आपने नोट की? अगर उसके अखलाक और मलेकात मुनसिफाना और नूरानी हो तो कब्र बरज़ख और क़यामत की ज़ुल्मतों और वहशतों और उन अवालिम के ख़तरात से अमान में रहेगा। इसमें ख़ास बात क्या पिक की आपने?
मोमिन का नूर उसका अपना है,
वो है अखलाक और मलेकात। आपने देखा जोर किस पर है? खुल्क और मलेकात पर जोर है। जो बात हमने काफ़ी उसमें वो पूरा लूप और वो सब बना के आपको बताया था ना कि आपकी फ्रूट बास्केट क्या है, आपके मलेकात और आपका खुल्क है। उस पर नज़र रखें कि वो नूरानी हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि वो आपका टेक अवे आगे मौत के बाद आखिरत में, वो है जो आप, मैं और आप लेके जा रहे हैं और अपना सरमाया बना रहे हैं। तो उसका नूरानी होना हम सबको वाज़े तौर से महसूस हो जाता है कि मेरा खुल्क नूरानी है या नहीं है। उसमें तो किसी, यानी किसी शुबे की और किसी शक की बात नहीं है, तो फिर कोई तारीकी नहीं है। अगर हम, हमारे अपने अंदर नूर है बिहम्दुलिल्लाह, तो ना कब्र में तारीकी है, ना बरज़ख में, ना आखिरत में, ना सिरात पर है। मलेकात इंसान की सिफात है। खुल्क जैसे हमने बताया था कि जिस तरीके से कि इंसान की ज़ाहिरी जुस्सा है, उसकी शक्ल है, इसको कहते हैं खल्क। इसी तरीके से इंसान के नफ्स की भी एक शक्ल होती है, उसको कहते हैं खुल्क। और जो खुल्क है वो इंसान की सिफात से बनता है। यानी मिसाल के तौर पर इंसान अगर नमाज को बतौर अमल अंजाम देता है तो नमाज के ज़रिए से एक मलिका और एक सिफत हासिल होती है जो बंदगी खुदा, बंदगी हक है। वो इंसान के खुल्क को तश्कील देती है, उसकी खुल्क को बनाती है। ऐसे ही जैसे हमने बताया था हर इबादत मैंने तकवा है, जहद है, तीन बुनियादी सिफात जो हैं बंदगी, तकवा, जहद, और उसके ज़ैल में फिर बहुत सारी दूसरी सिफात। तो ये सिफात और मलेकात से जो चीज़ बनती है मिलके, वो क्या होती है? इंसान का खुल्क होता है। और मलेके को भी याद है, बहुत पहले बताया था मलेका क्या होता है। मलेका ये होता है कि जो चीज़ आपका हिस्सा बन जाए। यानी मिसाल के तौर पर कि यहाँ तो हमें वो नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में तो ये चीज़ हमने बहुत एक्सपीरियंस की है कि आप जब पहली दफ़ा ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो एक बहुत बड़ा हवा लगता है कि नहीं ड्राइविंग, और उस ट्रैफिक में एक मुसीबत लगती है ना, और लगता है पता नहीं कितनी साइंस है, ये क्लच दबाओ पहले, फिर ये करो, फिर ब्रेक छोड़ो, फिर गियर यूं और सारा। लेकिन उसके बाद रफ्ता रफ्ता क्या होता है, आप सोचते भी नहीं है। जब वो गियर चेंजिंग और ये वो कि इतनी स्पीड पर ये गियर लगाना है, अभी क्लच दबाना है, सोचते भी नहीं हैं आप। इसी तरीके से पता चलेगा ना कि जब वो चीज़ उस मलके के नतीजे में आपके आमाल इस तरीके से जनरेट होंगे कि आप स्पॉन्टेनियसली होंगे। यानी मिसाल के तौर पर कि अगर एक इंसान के अंदर मलका है अफ व रहम का, तो किसी भी मजबूर को देखेगा खुद ब खुद वो चीज़ उसमें से निकलेगी। ठीक है, वही जाहिर होगी, खुल्क जाहिर होगी, खल्क खत्म हो जाएगा, जो हमारा खल्क है वो इस दुनिया में रह जाएगा, खुल्क आगे ट्रेवल करेगा।
लेकिन खुल्क की शक्ल एज वी गो अलोंग इन दिस लाइफ बन रही होती
है, यहाँ पर ही बनाना है,
यहाँ पे बनती है, लेकिन एक्चुअल जो है वो मलकूत में,
वो जाहिर होगी, जाहिर होगी, बनेगी नहीं, नहीं बन यहाँ पे रही है ना, यहां पर हमने जो बनाया खुल्क को वही जाएगा आगे। खल्क इधर रह गया, वापस मिट्टी में चला गया, जो मेरी असल सूरत है खुल्क वो आगे गई मलकूत में चली गई। ये जरूर है कि खुल्क में तरक्की होगी लेकिन नए सिरे से नहीं बनेगा। हाँ, यानी अगर मिसाल के तौर पर हमने अपने अंदर बंदगी का मलेका पैदा कर लिया, ठीक है, मलेका इसको समझ रहे हैं, बंदगी की सिफत पैदा कर ली, तो बंदगी की सिफत का क्या मतलब होता है कि अब एक इंसान का जो कल्ब है ना, कभी भी गैर खुदा के आगे नहीं झुकेगा, कल्ब कभी नहीं झुकेगा। बात वाजे हो रही है? ये बड़े बारीक बारीक नुकात हैं जिंदगी के, इतना आसान नहीं है, बहुत बारीक बातें हैं। कल्ब कभी नहीं झुकेगा जिसके अंदर बंदगी का मलिका है। यानी मिसाल के तौर पर देखें, मैं आपको एक मिसाल दूं इसको और समझाने की। इस्लाम के पहले शहीद थे यासिर और सुमैया, ठीक है, हजरत अम्मार के वालिद। उन दोनों को इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, आपको पता ही है कि पैर में बांध के, रस्सी बांध के और ऊंट को दो तरफ दौड़ा दिया, उनके जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो गए। हजरत अम्मार उस वक्त छोटे थे, बच्चे थे, इन्हें लड़के थे उतने वो नहीं थे, तो उन्होंने उनकी जबान से वो जो कहलवाना चाह रहे थे कलमा या क्या जो भी काफिर, उन्होंने कहा, और उसके बाद रोते हुए रसूल खुदा के पास आए। पैगंबर अकरम ने अपने हाथों से अम्मार के आंसू पोछे और कहा कि अगर दोबारा कहलवाए ना फिर कह देना। क्यों? और उसके बाद आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, ईमान अम्मार के खून और गोश्त में मखलूत है, इसको कहते हैं मलिका। समझ में आया कुछ? इसको समझ में आई बात? इसको कहते हैं मलिका। आपने फरमाया कि फिर कह देना, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं, ये सिफात है, इसको सिफत कहते हैं। और ये बहुत मुश्किल काम है कि इंसान यानी कि जिसके अंदर बंदगी की सिफत है कभी नहीं झुकेगा, उसका दिल और उसका वजूद कभी गैर खुदा के आगे नहीं झुकेगा। इसी तरीके से और बात, जिसमें सिफत तकवा है कभी हराम की तरफ मुतवज्जे नहीं होगा, जिसमें सिफत जोहद है कभी दुनिया की लालच में मुबतला नहीं होगा। पहचान लें अपने आप को, खुद परख लें। जो तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हकीकतन खुल्क को बनाती हैं, अब्दियत बंदगी है हक, तकवा और जहद, जिस पर हम बात कर भी चुके हैं तफसील से पहले, ये उनकी तीन निशानियां हैं, इसमें अपने को परख लें। तो मलेकात से बनता है खुल्क, खुल्क है हमारी असल शक्ल, मेरे नफ्स की शक्ल, जिसको कुरान ने शाकिला भी कहा, और इसी को लेके हम आगे जाएंगे। ملکات موجود ہوں گے آخرت میں ترقی ہوتی جائے گی، یہ بڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے، اچھے برے دونوں ہی ایک لحاظ سے. نعوذ باللہ اگر کوئی منافقت لے کے گیا ہے تو وہ بھی مصیبت اس کے لیے اضافہ ہی ہوگی. جی اب میرے خیال میں تو تقریباً ہم دونوں کو سینونیمس ہی سمجھ لیں ابھی، کہ ایک ہی اس کو سمجھ لیں. نہیں اب وہی ہے نا کہ اس کے جو چیزیں ہیں وہ بہت باریک ہیں، پھر ہم وہ جب ہم ان ڈومینز میں جانا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ جو نان میٹیریلسٹک ہیں، تو ہمارے لیے پھر لفظوں میں باتوں کو سمجھنا یا سمجھانا بہت دشوار ہو جاتا ہے. یعنی اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ پھر جسے جو بات ہے کہتے ہیں نا کہ کچھ باتیں اہل تفکر کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ باتیں اہل دل کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ حقیقتیں جو ہوتی ہیں نا یہ اہل قلب پہ کھلتی ہیں. یعنی جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی بہت پہلے، میرا خیال ہے کہ یاد ہے عرفان بھائی کے گھر میں ہی بات کر رہے تھے، میں نے ایک مثال دی تھی گلاب کے پھول کی، ہے نا، یاد ہے، کہ جس سے میں نے کہا تھا کہ یہ خوشبو پھول کا، گلاب کا رنگ اس کی صفت ہے، ملکہ ہے، لیکن خوشبو جو ہے نا وہ اس کا جوہر ہے. اب یہ خوشبو اس میں کہاں بسی ہوئی ہے، کس طریقے سے اس میں پائی جاتی ہے، اور یہ خوشبو کیا چیز ہے کہ جو پھول کے ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے. اب یہ عجیب معاملہ ہے. تو اسی طریقے سے مطلب انسان کے بھی ایسے ایسے ڈائمنشنز ہیں ہمارے وجود کے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہم دنیا میں اپنے اخلاق کو، اپنے ملکات کو نورانی کرنے پر توجہ دیں گے، اور منصفانہ، منصفانہ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں حتی الامکان ان کو جسٹس کی بنیاد پر قائم رکھیں، تو پھر آخرت میں اور اس کی تاریکی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. دوا او کافی کا وما تشعرو و دا او کا من کا وما تبصرو. یہ ایک شعر ہے. کس کا شعر ہے؟ کچھ اشعار ہیں جو امام علی علیہ السلام سے منسوب ہیں. امام علی علیہ السلام سے باقی ائمہ سے بھی کچھ اشعار منسوب ہیں. تو یہ امام علی کے فرماتے ہیں کہ آپ میں سے منسوب اشعار میں سے ایک شعر ہے، دوا او کا فی کا، تمہاری دوا تمہارے اندر ہے، وما تشعرو، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، و دا او کا من کا، تمہارا درد تم میں سے ہی نکلتا ہے، یعنی اپنے درد کی وجہ تم خود ہی ہو، وما تبصرو، لیکن تم اس پر بابصیرت نہیں ہو. اپنے لیے ساری پرابلمس تم خود ہی کریٹ کرتے ہو، جتنے مسائل مصیبتیں ہیں سب اپنے لیے تم خود ہی کھڑے کرتے ہو، لیکن تم اس پر بصیرت نہیں رکھتے. اور تمہارا دوا بھی تمہارے اندر ہی ہے، وما تشعرو، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اسی لیے یہ معرفت ہے نا، اسی لیے معرفت زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے، کیونکہ یہ معرفت ہی آپ کو وہ بصیرت اور شعور کی طرف لے کے جاتی ہے کہ جہاں پر آپ بہرحال پردے ہٹا کر اور حقیقتوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، یا کم از کم آپ کو حقیقت والا رستہ تو سمجھ میں آنا ہی شروع ہو جاتا ہے کہ ویئر ٹو گو اینڈ واٹ ٹو ڈو. امام صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ انک قد جعلت طبیب نفسک، تمہیں خود اپنے نفس کا طبیب بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، جعلت یعنی قرار دیا گیا ہے تجھے، طبیب نفسک، اپنے نفس کا طبیب. اچھا اس میں آپ اس بات کو دیکھیں، اور یہاں پر ایک جملہ ہے جو شاید تھوڑا سا خطرناک ہے، لیکن उसका कहना काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग जिस तरीके से हमारी एक उठान होती है, तरबियत होती है, हमें दीनी एतबार से शुरू से मुकल्लिद बनाया जाता है, मुहक्किक नहीं बनाया जाता, रोशन फिक्री की तरबियत नहीं दी जाती हमारे दीन में हमें। ये बात मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यूं कर लो, यूं कर लो, और अगर जहाँ पर भी बेचारा बच्चा जो है उसमें किसी किस्म का रेबेलियन आता है तो फौरन जहन्नम के डंडे से, अजाब के डंडे से आप उसको खामोश करा देते हैं। यानी आज़ाद फिक्री की तालीम नहीं है, यानी हमारे पास ये तसव्वुर नहीं है कि दीन और दीन से मरबूत जितनी चीज़ें हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और ज़िंदगी एक अजीम हकीकत का नाम है। हमारे पास क्या है कि दीन इज़ लाइक अ डॉगमा, दीन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें बस डूज एंड डोंट्स हैं, जिसको हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया गया है, जिसमें या मार पिटाई है या बस ये है अजाब है सवाब है फलाएं फलाएं सब चीज़ें। तो अगर हम थोड़ा सा, और ये तमाम की तमाम हदीसें और रिवायतें जो है ना, अगर हम इसको पढ़ें गौर से, तो ये हमारे उसी समझ लें कि एक कन्वेंशनल पूरे सेटअप को ब्रेक करती हैं। हम अपने नफ्स का तबीब किसको समझते हैं? हमेशा किसी और को। ऐसा है या नहीं है बताएं? ऑनेस्टली यही बात है ना, यानी बीमार मेरा नफ्स है, इलाज उसका कोई और करेगा। यानी वो हम कहें आलिम हो, मौलवी साहब हो, उस्ताद हो, फलाओं फलाओं फलाओं, लेकिन हम में से किसी के पास भी ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं खुद अपने नफ्स के अंदर उतरने की, उसको जायज़ा लेने की, उसको देखने की कोशिश करूं और उसमें जहां जहां पर गड़बड़ हो गई है, गैप्स आ गए हैं, परेशानी हो गई है, उसको अल्लाह की मदद से सीधा करने की कोशिश करूं। ये नहीं है। तो इसी वजह से हमारे मसाइल जो है ना हल नहीं हो पाते, क्योंकि राह हल को हम इख्तियार नहीं करते। कि अब देखें, ये खुद ही बात बयान फरमा रहे हैं, मेरे तो जुमले नहीं है, अशार जो उन्होंने पढ़े इमाम अली अलैहि सलाम के, मैंने तो नहीं लिखे हुए, कि तुम्हारी दवा तुम्हारे अंदर है और तुम्हारा दर्द तुम्हारी वजह से है, लेकिन न तुम इस पर बाबसीरत हो न उसका शऊर रखते हो। और जी
दर्द तुम्हारे अंदर है, ये तो उसका आयत कुरान की से है कि जो कस किया तुमने वो तुम्हारे सामने आ, लेकिन जो अगला पार्ट है वो कुरान से कहीं इसका मिलता है कि गवाह भी तुम्हारे पास है इसकी।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए ईमान वालों, जिस पर हमने काफ़ी तफसील से शायद पर बात की थी, सूरह मायदा 105, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, और इसी तरीके से इससे करीब करीब वो भी है कि जो सूरह वश्शम्स की आयत है कि वह नफ्स वमा सवाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वा, यानी नफ्स जो है वो मुल्हमा है, इल्हाम शुदा है अपने फजूर के बारे में भी और अपने तकवा के बारे में भी, कौन सी चीज़ें उसको ख़राब करती हैं, कौन सी चीज़ें उसको पाक करती हैं। तो बेशक तुझको बनाया गया है अपने नफ्स का तबीब, व मुय्यना लकद दाओ, और तुम्हें ये भी तुम पर रोशन कर दिया गया है कि उसका मर्ज और उसका दर्द क्या है, और उसकी जो सेहत की जितनी चीज़ें हैं उसकी भी तुम्हें मारिफत दे दी गई है, उसकी दवाएं भी तुम्हें बता दी गई हैं। फंजुर कैफा क़ियामुका अला नफ्सिक, तो पस तुम इस बात पर नज़र करो कि तुम अपने नफ्स के हवाले से क्या क़ियाम करते हो, क्या इक़दाम करते हो, तुम खुद अपने नफ्स को क्या कैसे डील करते हो। بات واضح ہو رہی ہے. لیکن ہم میں سے انہیں کتنی عجیب بات ہے ہم مسلمانوں کی اکثریت کی کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ خود اپنے نفس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں جملہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم خود اپنے نفس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں. کوئی اور اس کو یہ کر دے, کوئی اور اس کو وہ کر دے, کوئی اس کو رستہ بتا دے, کوئی ٹھیک ہے آپ رستہ پوچھئے سمجھئے, لیکن امام جو فرما رہے ہیں کہ تم اپنے نفس پر کیسا قیام کرتے ہو, کیسے دیکھ بھال کرتے ہو, کیسے اصلاح کرتے ہو, تو اس پر ہمارا کوئی اقدام نہیں ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں, جو یہ دوسرے والی جو اب بات ہوئی کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو, اپنے اخلاق کو, اپنے ملکات کو نورانی کرتے ہیں, اور موت کے حوالے سے کس بات کی طرف نگراں رہتے ہیں کہ میرے اخلاق اور ملکات ابھی نہیں بن پائے, نہیں ہو پائے. یہ ان سے اوپر والے لوگ ہیں, یعنی عوام سے اوپر والے لوگ ہیں, اور یہ ہیں متوسطین, مڈل لیول کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, وہ کون سا تھا؟ سی گریڈ تھا, کہ جو خالی اپنے عقل کے طور پر, ادراک کے طور پر, اپنے مطلب مسلمان ہونے کی وجہ سے, ظاہری مومن ہونے کی وجہ سے موت مانتے ہیں, آخرت مانتے ہیں, لیکن اس کے آگے کچھ نہیں ہے. ان کا ایمان کس پر ہے؟ دنیا پر ہے, دنیا کی زندگی کی اصالت پر اور اس کی اہمیت پر ایمان ہے. وہ اس وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں اور کراہیت کرتے ہیں. لیکن ان سے ہائر لیول والے لوگ کس وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں؟ کہ کہیں میرے اخلاق اور ملکات میں خرابی نہ ہو کہ جس کی بنا پر مجھے موت کے بعد پرابلم کا سامنا کرنا پڑ جائے. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ کو مثال دے رہا تھا نا کہ آپ جب اپنی زندگی میں موت کو حقیقت کے طور پر قبول کر لیتے ہیں دل سے, تو موت خود آپ کو سیلف اسکروٹنی پر لے آتی ہے. یعنی یہ یاد ہے موت کا جو سب سے پہلا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ دنیا کی پلاننگ سے زیادہ اپنی زندگی میں جو مسائل پیچھے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, یعنی وہی اپنے خلق کے اندر جو کمی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر گیپ ہے, یہ جو میرا ہے نا, یہاں سے زخم ہے, یہاں پر کٹ ہے, یہاں سے میں بدصورت ہو رہا ہوں, پھر اس کی فکر زیادہ لگ جاتی ہے. تو یہ کس کے مقامات ہیں؟ مقامات متوسطین. ٹھیک ہے, یہ مڈل لیول کے لوگ ہیں, بی گریڈ ہے. اب رہا کامل اور مطمئن مومنین کا حال, تو یہ لوگ موت سے کراہت نہیں کرتے, اگرچہ کہ خوف رکھتے ہیں, لیکن ان کا خوف کس بنا پر ہے؟ خداوند علی و عظیم کی عظمت و جلالت کی بنا پر ہے. کہ جو حال ائمہ علیہ السلام کا نماز پڑھنے سے پہلے ہوتا تھا, یا جیسے امام علی علیہ السلام کا 19 رمضان کی شب کا بھی ہے کہ جس میں جناب ام کلثوم کے گھر پہ تھے نا, تو آپ نے کہا تھا کہ بابا آپ کو میں اس حالت میں, عجیب سی حالت میں دیکھ رہی ہوں, تو آپ نے شاید اسی قسم کا جملہ فرمایا تھا کہ اب اپنے وعدہ گاہ تک پہنچنے کا یا اس ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے. تو یعنی کہ وہ جو بھی خدا سے ملاقات, لقاء اللہ, اور بہرحال جو اولیاء کاملین ہیں ان کے لیے بھی جسم کا پردہ ہٹنے کے بعد خدا سے ملاقات اور جسم کے پردے میں رہتے ہوئے ملاقات, اس میں فرق ہے. تو وہ جو عظمت و جلالت اور وہ چیز کے جو معاملہ ہے ان پر, جی, یعنی کہ فرما رہے ہیں کہ 19 رمضان کی رات کو حضرت علی پر ایک دہشت والی حالت تھی, یعنی کہ جیسے ایک دباؤ آپ محسوس کر رہے ہیں, حالانکہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا इससे ज्यादा मौत से उनसियत रखता है जितना कोई बच्चा अपनी मां के सीने से, लेकिन उसके बावजूद तो ये उनका खौफ दूसरे उमूर की वजह से कि कोई इमाम अली को या आयमा अलैहिस्सलाम को देखकर उस हालत में गए, ये मौत से डर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी वह है तशरी कि इसका मतलब ये कि हर इंसान मौत के वक्त खौफजदा होता है, किसी भी किस्म का इंसान हो, खौफ अलग अलग है, खौफ के मामलात अलग अलग हैं। कि उन हजरात का खौफ हम जैसे आरजुओं और उम्मीदों के गिरफ्तार और दुनियाए फानी के दिलदादा लोगों जैसा नहीं है। इसी तरह कुलूब औलिया में भी बहुत इख्तलाफ है जो शुमार में नहीं आ सकता। कुछ की तरफ हम इजमाली इशारा करते हैं कि औलिया के कुलूब तजल्लियात अस्माए खुदावंदी को कबूल करने में मुख्तलिफ हैं, औलिया और अंबिया के कुलूब भी। ठीक है, और इसमें एक बहुत अजीब बात है, ये मैंने कभी एक बात कही थी लेकिन ज़ाहिर है ये जुमले कहना बहुत मुश्किल है कि वो हस्ती जो उस मकाम पर फायज है कि जो हकीकी कमाल की इंतहा है इन रसूल खुदा, उस हस्ती का की मेन क्वालिटी क्या है, बता सकते हैं?
बैलेंस।
तमाम अस्मा और तजल्लियात का परफेक्ट बैलेंस, कि ना जमाल में ज्यादती है, ना जलाल में ज्यादती है, ना मोहब्बत की तरफ ज्यादा कदम है, ना खौफ का असर ज्यादा है, परफेक्ट बैलेंस। ये इंसान कामिल है, ये साहिब मेराज है। वरना उसके अलावा तकरीबन हर पैगंबर और हर वली में किसी एक तजल्ली का असर ज्यादा दिखता है। कि जो एक बहुत मशहूर वाकया है कि हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहिया का आपको पता है ना, ये उसमें भी उन्होंने जो तफसीर दुआए सहर में, उसमें भी जलाल और जमाल की बहस में लिखा है कि हज़रत यहिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खालाजाद भाई थे, तो खालाजाद भाई थे, मखल यही रिश्ता था उनका, एक ही दौर में थे तो। लेकिन हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम पर किस तजल्ली का असर ज़्यादा था? जलाल का असर, गलबा था। और ज़ाहिरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जमाल का। तो एक दिन जनाब यहिया ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हंसते हुए देखा तो कहने लगे कि ऐसा लगता है कि आप खुदा के अजाब से अपने को अमन में महसूस कर रहे हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि और मुझे ऐसा लगता है कि आप अल्लाह की रहमत से मायूस हो गए। तो उस पर अल्लाह ने उन दोनों पर वही नाजिल फरमाई और कहा कि तुम दोनों ठीक हो, लेकिन जिसका हुस्न ज़न मेरे बारे में ज्यादा है वो मेरे नज़दीक ज्यादा महबूब है। तो खुदा ने हज़रत यहिया के कल्ब मुबारक में इसमें जलाल के साथ तजल्ली की थी, तो उन पर ग़लबा खौफ था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनके तजल्लियात रहमत और जमाल ज़्यादा थी। टाइम क्या हुआ? टाइम तो तकरीबन हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह फिर बाकी हिस्सा इसका अगली दफ़ा पूरा कर लेंगे। कुछ बातें और थी, अगर कुछ सवालात हैं तो आप लोग भी पूछना चाहें पूछ लें, या फिर जी जी बोलें। नहीं, देखें इसका तो यही है कि जो लोग यहाँ से आगे जाएंगे, बहरहाल अगर मोमिन है तो जैसे हम मलकूत कहते हैं, मलकूत का मतलब ये है कि यहाँ से जो ऊपर वाला आलम है, मखलूकात मलाइका और वो सब, कि वो वर्ल्ड्स ओपन अप हो जाएंगी। लेकिन अगर आप वर्ल्ड्स के कॉम्प्लेक्शन को देखेंगे ना, تو یہ بہت بہت بزرگ ہے. اور یعنی ملکوت سے اوپر بھی جب کہا جاتا ہے کہ عالم جبروت ہے، عالم مشیت ہے، اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے، جتنا آپ اوپر جاتے جاتے ہیں میٹر ختم ہو جاتا ہے. یعنی ملکوت اور جبروت ان سب جگہوں پر مادہ لطیف ہے، لیکن اس کے بعد وہ عوالم شروع ہو جاتے ہیں جن کو کہتے ہیں عالم مجردات، اور پھر اس کے بعد غیب ہے اور غیب ہے، اور پھر عرش ہے، تو وہ تو پتہ نہیں کہاں. یعنی کہ جو رسول خدا کی جو معراج ہے وہ ان تمام عوالم کو طے کرنے کی بات ہے. یعنی پہنچ سکتے ہیں، لیکن عام طور سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی یہ سمجھے کہ اگر یہ سمجھے کہ ہم یہاں سے نکلنے کے بعد عرش دیکھنا شروع کر دیں گے. ہاں جنت بھی سفر ہے، جنت میں بھی ترقی ہے، سب ہے بالکل. یعنی یہاں پر تو ہم اپنی کوالیفیکیشن پروف کرنے کے لیے ہیں نا، یہ سفر تھوڑی ہے. یعنی یہاں پر تو ہم اس لیے پائے جاتے ہیں کہ تاکہ ہمیں خود یہ پتا چل جائے کہ کس قابل ہے. اگر لیکن وہ ولایت بھی یہاں سے لینا ہوگی، جیسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. جی جی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ چوز کیا نا کہ امام حسین کی خاطر میں سب کو چھوڑ دوں گا، انہوں نے یہ چوائس کی نا باقاعدہ. ہوگا ملکہ، ورنہ ملکہ عربی میں ملکہ آتی ہے، تو بہت ایگزیکٹ ابھی نہیں یاد، میں بتا دوں گا. اللهم صل على محمد و